پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ حکومت مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اپنے احتجاج کے پلان سی کے تحت پیر کو ملک دوسرے بڑے شہر لاہور کے مختلف مقامات پر دھرنے دیے۔ مختلف سڑکوں پر اس جماعت کے کارکنوں نے ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کر دی، جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستے بھی بند رہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے ریلیاں نکالیں، جبکہ میٹرو بس سروس کے روٹ کو بھی بند کیا گیا اور پتھراؤ کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ملک میں شدت پسندوں کے حالیہ حملوں کی لہر کی مذمت کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا ہے کہ اس سے ہار نہیں مانیں گے۔ اتوار کو افغانستان میں یوم انسانی حقوق کے موقع پر ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں صدر نے تمام مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ تشدد کی مذمت کریں۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تقریباً 2 ہفتوں بعد افغانستان سے 13 سال بعد بین الاقوامی افواج کا انخلا مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اس انخلا سے قبل جنگ سے تباہ حال ملک میں طالبان نے اپنی پرتشدد کاروائیوں میں اضافہ کیا ہے اور اس دوران شدت پسند غیر ملکیوں سمیت سرکاری عہدیداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایک کیفے میں یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 5 باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 کیفے کے ملازم بتائے جاتے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ افراد جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے یا انہیں مسلح شخص نے جانے کی اجازت دی۔ پیر کے صوبے ایک مسلح شخص نے سڈنی کے وسط میں ایک مصروف کاروباری مرکز مارٹن پلیس میں چاکلیٹ لنڈ کیفے میں موجود متعدد افراد کو یرغمال بنا لیا۔ جس علاقے میں یہ کیفے واقع ہے وہاں سال کے آخری مہینے میں تعطیلات کے دوران خریداروں کا خاصا رش ہوتا ہے۔ عوامی جمہوریہ کانگو میں ملک کے جنوب مشرق میں واقع تینگنیکا کی جھیل میں ایک کشتی کے الٹنے سے 139 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کانگو کے کٹناگا صوبے کے ٹرانسپورٹ کے وزیر کہوزی سمبا نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سمبا نے کہا کہ حادثے میں بچ جانے والوں میں 232 افراد میں زیادہ تر مرد ہیں۔ یہ حادثہ جمعرات کی رات کٹنانگا کے صوبے کے شمال میں کالیمی قصبے کے قریب ہوا۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے النصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں نے شمال مغربی شام کے فوجی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ نے کہا ہے کہ جند الاقصی کہلانے والے گروپ نے صوبے اندلیب میں وادی دیف اڈے کو قبضے میں لینے کے لیے نصرہ فرنٹ کی مدد کی۔ سن 2012 سے اس اڈے پر قبضے کے لیے اپوزیشن نے متعدد کوششیں کی ہیں۔ یہ اڈہ شام میں شمالی جنوب شاہراہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ حلب، حما اور حمص شہروں کو دارالحکومت دمشق سے ملاتی ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے سنا نے اطلاع دی ہے کہ شامی فورسز نے اڈے کے قریب متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ صومالیہ میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقے میں پیر کو شدت پسند تنظیم الشباب کے جنگجوؤں نے ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے کم از کم 10 فوجیوں کو ہلاک جبکہ 3 فوجی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ افریقی یونین اور صومالی فوجیوں نے اس سال کارروائی کر کے الشباب شدت پسندوں کو اس کے آخری مضبوط گڑھ سے باہر نکال دیا ہے۔ ایک فوجی افسر نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ الشباب نے ہمارے فوجی کیمپ پر صبح 3 بجے حملہ کر کے 10 فوجیوں کو ہلاک اور 2 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، جن پر جہازوں کو نشانہ بنانے والی گنز نصب تھیں۔ ہانگ کانگ پولیس اہلکار پیر کے روز احتجاج کی آخری جگہ کو صاف کر رہے ہیں اور ان آخری خیموں کو ہٹا رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 10 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے سڑکوں کو بند کر رکھا تھا۔ اس دوران ایک چھوٹے سے احتجاجی گروپ نے نعرے لگائے کہ وہ واپس آئیں گے اور ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو لیونگ چن یونگ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار چھوڑ دیں۔ احتجاجیوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ بیجنگ ہانگ کانگ میں سن 2017 میں مکمل طور پر جمہوری انتخابات کی اجازت دے۔ ترک پولیس نے ملک بھر میں اتوار کے روز ذرائع ابلاغ کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور صدر رجب طیب اردوان کے مخالفین گروپ کے کم از کم 24 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام ان دی نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں ویٹو میر اور انجینئر نشوان کالے. سامعین، ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں پاکستان کا موجودہ سیاسی منظر نامہ، اور بظاہر ملک میں جو سیاسی تناؤ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا ممکنہ حل. دوسرا موضوع ہے دہشت گردوں کے خلاف خیبر ون اور ضرب عزب فوجی آپریشن کی وجہ سے بے گھر افراد کا اپنے گھروں کو واپسی کے لیے حکومت کی مجوزہ اسٹریٹجی، اور ہمارے آج کے دیگر موضوعات میں شامل ہیں آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں یرغمال افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی روسی وزیر خارجہ سرگئی لوروف اور اسرائیلی وزیراعظم مسٹر نتنیاہو سے روم میں ملاقاتیں، اور جاپان کے پارلیمانی انتخابات میں حکمران اتحاد کی دوبارہ کامیابی، اور خطے پر اس انتخاب کے نتائج کے اثرات جو ہیں وہ ہمارا آج کا آخری موضوع ہوگا. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے وائس آف امریکہ اردو سروس کے رپورٹر افضل رحمان صاحب، جو اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما میاں نصیر احمد صاحب نے، اور ہمارے ساتھ ہیں نعیم الحق صاحب عمران خان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں، عمران خان صاحب ان کے ترجمان اور اس پارٹی کے ایک اہم رہنما ہیں. اس کے علاوہ یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے ظفر طاہر صاحب، جو جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں سامعین. ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ فرمائیے 0800-777-8908-00-777-89-77789 پہ کال کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. جی افضل رحمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی میں ہوں.
جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں. افضل رحمان صاحب، اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس کے جو نکات ہیں اس پہ ہم آپ سے بات کریں، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آج لاہور کو بند کرنے کا ایک کہا گیا تھا کہ آج پورا لاہور جو ہے اس کو بند کیا جائے گا، اس وقت کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو کال تھی لاہور کو بند کرنے کی وہ کہاں تک آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی ہے؟
یہ سڑکوں اور راستوں کی حد تک تو لاہور میں جو موومنٹ تھی وہ بڑی ریسٹرکٹڈ ہو گئی تھی، لیکن جو بزنسز تھے، جو کاروبار تھا، وہ جزوی طور پر بند رہا. خاص طور پہ وہ دکانیں یا وہ کاروبار جو بڑا نازک ہوتا ہے یا جہاں توڑ پھوڑ سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، مثلاً کاروں کے شو روم وغیرہ اس قسم کے بند تھے، لیکن باقی کاروبار جو تھے وہ کچھ بند کچھ کھلے، لیکن زیادہ تر جو ہے میں نے جو گھوم پھر کے دیکھا تو اتنے زیادہ بند نظر نہیں آئے. کچھ مقامات پر شکایات ہوئی، میں نے خود نہیں دیکھا کہ جی جبری دکانیں بند کروانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ میڈیا وغیرہ میں آئی، لیکن جو تحریک انصاف کے کارکن تھے وہ ایک تو بہت بڑی ان کی تعداد اس جلوس میں شامل تھی جو عمران خان صاحب ڈیفنس سے لے کے وہاں پہنچے چیئرنگ کراس پر، اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دو تین درجن مقامات پر دھرنے وغیرہ دیے، اور یہاں پر جو ٹائر وغیرہ جلائے گئے اور اس سے سڑکیں رکیں، پھر وہ جو میٹرو ہے اس کے اوپر پتھراؤ ہوا تو اس کی سروس بھی سسپینڈ ہو گئی. ایک جو بات پرویز رشید صاحب نے کنفرم کی ہے کہ جو چار افراد تھے وہ ایمبولینسز میں جا رہے تھے، لیکن وہ ایمبولینسز کو راستہ نہیں ملا کیونکہ راستے رکے ہوئے تھے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایمبولینسز کو نہیں روکے تھے، اور ان کے بقول یہ وعدہ انہوں نے نہیں نبھایا.
ٹھیک، اوکے. اب آپ یہ ہمیں بتائیے کہ عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے خطاب کیا ہے، کیا باتیں انہوں نے خاص کیا باتیں کی ہیں، اور آئندہ کے لیے کسی لائحہ عمل کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟
جی انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایسا جوڈیشل کمیشن جو ان کی جماعت کو قابل قبول ہو، انہوں نے کہا کہ اس کو بنا دیا جائے، مذاکرات جاری ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو انہوں نے ایک دھمکی دی ہے کہ پھر وہ احتجاج کی ایک ایسی شکل پیدا کریں گے کہ ناممکن ہو جائے گا حکومت چلانا مسلم لیگ نون کے لیے. تو ان کی تقریر سے کوئی اشارہ نہیں ملا وہ کیا کریں گے، لیکن ان کے ہمراہ شیخ رشید صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ہلکی سی ایک نعرہ لگوایا اور جو وہاں پر جو کارکن تھے ان سے بلند آواز میں پوچھا کہ کیا آپ لوگ جاتی عمرہ جانے کے لیے تیار ہیں. تو جس سے ایک اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ غالباً جو اگلا احتجاج اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رائے ونڈ میں جاتی عمرہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کی رہائش گاہ ہے اس کا گھیراؤ وغیرہ کرنے کا کوئی پلان ہو یا اس قسم کی چیز ہو, مگر یہ سارا کنجیکچر ہے. باقی انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے صرف یہی کہا کہ آپ کے لیے حکومت چلانا ناممکن ہو جائے گا.
اوکے, بہت شکریہ افضل خان صاحب. لیکن جانے سے پہلے ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گی. یہ جو سیاسی تناؤ ہے یہ کافی عرصے سے ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. کبھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے, دونوں پارٹیز کے رہنما جو ہیں وہ انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں لیکن اس کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں ہمیں نظر نہیں آئے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ وہاں پاکستان میں جو موجود تجزیہ نگار ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کی نظر میں اس سیاسی کشیدگی کا حل کیا ہے؟
حل تو کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا حل کیا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک جو پارٹی ہے اس کو جھکنا ہوگا. اب جو حکومت ہے وہ تھوڑا عرصہ پہلے تک تو بہت اسٹرانگ فوٹنگ پہ آ گئی تھی جب طاہر القادری صاحب اپنا دھرنا چھوڑ کے تشریف لے گئے, لیکن اس کے بعد جب عمران خان نے یہ اپنی ریجوویلیٹ کی ہے کیمپین اور اس کے بعد انہوں نے جلسے کیے اور اس کے بعد پہلے فیصل آباد بلا ہوا واقعہ, پھر کراچی کا اور اب لاہور کا, تو اس سے یہ ایک پریشر جو انہوں نے بلڈ کیا ہے اس سے پھر ایک چیلنج پیدا ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کے لیے. اب یہ فلکچویشن ہے, جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ حکومت ایسا جوڈیشل کمیشن بنائے جو قابل قبول ہو تحریک انصاف کو. حکومت ایسا کمیشن ضرور بنائے گی جس میں تحریک انصاف کے تمام مطالبات شامل کر دیے جائیں. مثلا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری ملوث تھے, ان کے ساتھ سابق جسٹس رمدے ملوث تھے, اور پھر وہ جو پیپر چھاپنے کے الزامات لگاتے ہیں, یہ اس قسم کی چیزیں جن کو جو کمیشن میں ثابت کرنا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اگر ڈالنا چاہیں, جس پہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف جو ہے وہ ایک اوور آل اس کا وہ چاہتی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آیا یہ جو انتخابات تھے یہ مجموعی طور پر دھاندلی زدہ تھے یا ایک ایک دو دو جگہ پر دھاندلی ہوئی ہے. لیکن جو مسلم لیگ نون ہے ان کے وکلا جو ہے وہ مختلف ان کو مشورے دے رہے ہیں. تو جو تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات ہے اندر کی بات تو باہر نہیں آ رہی, لیکن یہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کی اسی کے اوپر جو ہے ابھی اتفاق رائے موجود نہیں ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا افضل ایمان صاحب, آئندہ کی نشریات میں بھی ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور اس وقت پی ایم ایل نون کے میاں نصیر احمد صاحب اور پی ٹی آئی کے نعیم الحق صاحب دونوں ہمارے ساتھ ہیں, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم الحق صاحب, ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے انڈائریکٹلی جاتی عمرہ کو گھیرے میں لینے کا عندیہ دیا ہے, اور آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی جماعت کا ایسا کوئی ارادہ ہے؟
بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں. جاتی عمرہ کو گھیرے میں لینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے اب اس مسئلے کا حل واضح کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسے عدالتی کمیشن سپریم کورٹ کے تحت کا قیام جو ان انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کی نشاندہی کر سکے. اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ نون نے اس مہم کو اپنے خلاف کیوں سمجھ لیا ہے, کیونکہ اس وقت وہ لوگ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی, انتخابات بھی انہوں نے نہیں کرائے تھے. تو یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں وہ اس کی شدت سے مخالفت کر رہی ہے. نمبر ایک. نمبر دو, پوری قوم اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ یہ پیمانی یہ جو دھاندلی تھی بہت بڑے پیمانے پر ہوئی تھی اور یہ پورے ملک میں ہوئی تھی, اور تمام جماعتیں ریکارڈ پہ موجود ہیں, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی تھی. تو ہمارے جو مقاصد ہیں, ہمارا جو مطالبہ ہے بہت ہی سمپل ہے کہ الیکشن کمیشن کا, معاف کیجیے گا, ایک تحقیقاتی کمیشن کا سپریم کورٹ کے تحت قیام, اور دھاندلی کی تفتیش دو, اور جو لوگ ملوث ہیں جس میں زیادہ تر آر اوز ہیں ریٹرننگ آفیسرز، اور ہمارے پاس اور بھی اداروں کے پاس بہت شواہدات موجود ہیں، ان کو سر دی جائے. تو یہ جو پوری قوم، اور یہ کیونکہ ایک سال سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جدوجہد کر رہی ہے، تمام عدالتی دروازے کھٹکھٹا دیے، جتنے بھی ٹرائبونل جن کو 120 دن دیے گئے تھے وہ بھی فیل ہو گئے. تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ حکومت خود اپنے مفادات کے لیے یہ رکاوٹ بن رہی ہے، یہ ماننا چاہتی ہے. یہ بات مایوس ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے صرف 4 حلقوں کی تشویش کا مطالبہ کیا تھا. اب جو ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ اوور آل ہمیں پتا ہے کہ 300 حلقوں کی تشویش نہیں ہو پائے گی 45 دن میں، مگر سپریم کورٹ کا جو کمیشن ہے وہ یہ تحقیقات کر کے کہ کیا کیا کس کس قسم کے اقدامات کیے گئے جن کی وجہ سے دھاندلی ممکن ہوئی تھی، وہ عوام کے سامنے لانے ضروری ہیں. اور وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ اس قسم کی غلطیاں، کوتاہیاں یا بدعنوانیاں ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ایک صحیح جمہوریت قائم ہو سکے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تصادم اور یہ جو اختلافات ہیں یہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ ایک تفشیش سے ہے، جس میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو اس وقت کی حکومت وقت یہ الیکشن کمیشن، ہم الیکشن کمیشن کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. الیکشن کمیشن کے جب جو نئے چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں ان کے علاوہ جو باقی جو ممبران ہیں، جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں، جو ریٹرننگ آفیسر ہیں، انہوں نے بڑے پیمانے پر دھیان دی، ہمیں اس کی تفشیش چاہیے.
اوکے میاں نصیر صاحب، پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں جن کا ذکر آج عمران خان صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. 48 آورز میں آپ جوڈیشل کمیشن جو ہیں وہ بنائیں، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 4 حلقوں کو کھولنے کی وہ بات کر رہے ہیں، داندلی کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ آپ کرائیں. تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایسا کرنے سے گریزا کیوں ہیں؟
شکریہ شناز. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے احتجاج یا ہڑتالیں شروع ہوئی ہیں کسی جماعت کی طرف سے پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ یہ کسی نظریاتی یا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کے تمام دھرنے ہڑتالیں پاکستان کی ریاست کے مخالفت کی بنیاد پہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے. اور یہ بار بار اس بات کی جاتی ہے کہ 4 حلقے کھول دیں، یہ 10 حلقے کھول دیں یا کسی آر او کے خلاف تحقیقات کرائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب خود ہی منصف بننا چاہتے ہیں، خود ہی عدالت بننا چاہتے ہیں، اور خود ہی ہر ایک چیز کا فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق کروانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں کسی نہ کسی ادارے پہ تو آپ کو اعتماد کا اظہار کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی ذات کو کیا وہ آپ کے حق میں جائے یا مخالف جائے اس چیز کو ماننا پڑے گا. اور ہر وہ چیز جو آپ کی فیور میں نہیں جاتی آپ اس کو اس پہ تنقید کریں، چاہے وہ میڈیا ہاؤس ہے، چاہے کوئی عدلیہ کا وہ جج ہے، چاہے کوئی آر او ہے. میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو ہماری ان سے بار بار ٹرم آف ریفرنس کی بات ہو رہی ہے شہناز، جب ان میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ریٹن شیئر میں ہمیں دیں، تو ان کی تمام ڈیمانڈ جو ہیں وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تقاریر کے لیے کوئی ایک ایسا جب تک پیش نہیں کر سکے جس کی بنیاد پہ مذاکرات آگے بڑھ سکے. ایسی ایک تخیلاتی ڈیمانڈ ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے جا کے کہتے ہیں، میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ جی 200 کا ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اس کے اندر بھی بہت دھاندلی ہوئی، بڑا مارا پیٹا گیا ہر چیز اس میں اس دن ہوئی. لیکن جب عدالت ان سے پوچھتی ہے بھائی کہ جب آپ کو مارا پیٹا گیا تو کوئی 15 کی کال کسی آر او کو آپ نے ریٹرن اپلیکیشن، اس حلقے سے کوئی ایک ایسا ووٹر جو یہ کہے کہ مجھے اس دن ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا ووٹ انہوں نے چیلنج نہیں کیا ہوا. اور تمام الزامات اس بنیاد پہ لگائے گئے ہیں کہ چونکہ ہم ہار گئے ہیں تو ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی 2-3 دن کل اپنا مائنڈ سیٹ دے دیا ہے کہ جب ایک عدالتی جوڈیشل سسٹم موجود ہے جس کے تحت آپ اس پروسیس کو چلایا جا سکتا ہے تو پھر آپ علیحدہ سے سیٹ اپ کیوں مانگتے ہیں اور ہم سے ڈیمانڈ بھی کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی فیل لے آتے ہیں، کبھی فلاں جگہ پہ جاتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ 17 سے زائد جگہوں پر ان کے کینڈیڈیٹس نے سٹے لیے ہوئے ہیں اور وہ بھی سٹے انہوں نے نجائز بھی لیے ہوئے. جب عدالت کے اندر ایک نظام موجود ہے تو آپ اس نظام سے باہر نکل کے وہ اس نظام کو اپنی مرضی کے مطابق کیسے چلا سکتے ہیں, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں. اور دوسرا یہ جو بار بار 48 گھنٹے کی وارننگ دیتے ہیں, یہ 48 گھنٹے میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ پورا دن کے ٹیبل پہ کھڑے ہو کے ریلیاں نکالیں, مخاطب کریں, مخاطبانہ بیان دیں.
صاحب اس میں خرابی کیا ہے؟ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر کافی عرصے سے یہ سیاسی مسئلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں چل رہا ہے, تو اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنانا جو ہے وہ اگر اس مسئلے کا حل ہے, کیونکہ خود ہی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے جو ایک بلکہ ہمارے جو رپورٹر تھے افضل رحمان صاحب وہ بتا رہے تھے کہ 4 افراد جو ہیں وہ ہاسپٹل پر وقت پر نہ پہنچ سکیں اور ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس طرح ملک کی جو معاشیات ہیں اور اقتصادیات اس پہ بھی ان دھرنوں کے منفی اثرات کہا جا رہا ہے کہ پڑ رہے ہیں. تو ایک جوڈیشل کمیشن بنانے سے اور دھاندلی کی تحقیقات کرنے سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ کیوں نہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ مطالبات مان کیوں نہیں رہے ہیں؟
یہ جو ہے مسئلہ سادہ نہیں ہے, اور یہ نہ مسئلہ صرف اس حد پہ بیس کرتا ہے. آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس کے بعد خاصا 3 دن کے بعد پھر یو ٹرن لے لیں حسب روایت کہ جی میں جوڈیشل کمیشن کے فلاں بندے کو نہیں مانتا, میں ان کے فلاں فاصلے ان کے کسی فیصلے کو نہیں مانتا, تو ان کے لیے تو یہ مذاق بن گیا. یہ تو منہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں ہلکا کھول دیں اس کے اندر آپ کو دھاندلی مل جائے گی. میں نے مجھے بتائیں کہ مذاق نہیں ہے کہ عدالت ان سے دھاندلی کے ثبوت مانگتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں, میرے سر پہ چوٹ لگی تھی, آپ پہلے کھول دیں. مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ تو اس کا مطلب مجھے یہ بتائیں کہ ہم صرف خاص صاحب کے کہنے پہ ایک ہلکا کیوں کھولا گیا؟ پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے 270 ہلکے ہیں, تو ہر بندہ اٹھے گا اور کہے گا جی اس ہلکے کو کھول دیں کیونکہ اس کے اندر مجھے دھاندلی نظر آتی ہے, اور اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, اگر ہوئی ہے تو ہلکا کھول لیں. مطلب ایک جوڈیشل نظام موجود ہے, آپ اس سے کیوں مذاق کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص صاحب کا مقصد اس جوڈیشل کمیشن کو بنا کر مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر وہ مسئلے کا حل چاہتے تو قومی اسمبلی کے اندر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کمیٹی بن چکی تھی. وہ اگر اس ملک کے اندر ایک شفاف نظام کو چاہتے
اوکے
ملک
کے اندر تبدیلی. میاں صاحب ہمارے ساتھ رہیے, اوکے آپ ہمارے ساتھ رہیے. نعیم الحق صاحب جو ہیں ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے, ہم بار بار ان کو ٹرائی کر رہے ہیں لیکن وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے ان کی لائن جو ہے نہیں مل رہی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یہاں ڈیموکریٹک پارٹی کے ظفر طاہر صاحب نے, ان کے ویوز بھی ہم لینا چاہیں گے. السلام علیکم ظفر طاہر صاحب.
وعلیکم السلام.
جی لیکن ظفر طاہر صاحب آپ اور میاں صاحب دونوں ہمارے ساتھ رہیے, کافی دیر سے کچھ کالرز ہیں ان کو مختصراً ہم سنتے ہیں. محمد شفیق صاحب جی السلام علیکم, اور کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں؟ محمد شفیق صاحب جی جی جی
السلام علیکم. محمد شفیق چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا پی ٹی آئی والوں سے یہ ہے کہ منزل پہ جانے کے لیے اگر آپ کانٹوں پر چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں, مذاکرات کے لیے آپ کے پاس راستہ ہموار ہونا چاہیے. ایک طرف آپ احتجاج کرتے ہیں, دوسری طرف آپ مذاکرات کرتے ہیں, تو یہ تلوار کے نیچے جو ہے وہ مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جہاں پر دھاندلی کا تعلق ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے کا یہ بھی مطالبہ پورا ہو گیا کہ مسلم لیگ نون کے ایک ایک بندے نے 6-6 ووٹ ڈالے ہیں, تو یہ میرے خیال میں یہی بہت بڑا ثبوت ہے. مزید اس کے عمران خان کو ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اوکے بہت شکریہ آپ کا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ
مجھے ایک بات کرنے میں شناز
جی میاں صاحب.
پہلی بات تو یہ کہ یہ جو 6-6 ووٹوں والی انہوں نے کل پرسوں پاکستان میں ایک میڈیا ہاؤس میں دکھایا کہ جی آئی ڈی کارڈ ڈالی تھے اور 6-6 ووٹ ڈالے گئے ہیں, میں نے خود وہ رپورٹ نادرا کی پڑھی ہے, اس میں کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی جعلی ووٹ پڑا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کمپیریبل نہیں ہے, جو انگوٹھوں کے نشانات ہیں وہ کمپیریبل نہیں ہے, اس لیے کہ جب ایک پیڈ سے آپ ایک دفعہ انگوٹھا لگاتے ہیں تو اس کے بعد اس سے 2-3 دفعہ لگائیں تو وہ پڑے نہیں جاتے, تو انہوں نے یہ کہا کمپیریبل نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ نمبر غلط لکھے گئے ہیں, یہ نہیں کہا کہ آئی ڈی کارڈ جاتی ہے. تو یہ سارا ایک میڈیا کی طرف سے بتایا گیا ہے. جو نادرا کی رپورٹ ہے اس میں نہ ووٹ جعلی کا ہے نہ ڈپلیکیٹ ووٹ ڈالنے کی بات ہے. اور یہ ایشو ہے کہ جب ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں جو اور وہ ادارے جو ایک اسٹرانگ بیسس پہ رزلٹ دیتے ہیں اس کے بعد عمران خان ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. قوم کو ایک ایسی جھوٹی اور دھاندلی زدہ پکچر پیش کی جاتی ہے جس کے بعد ایک کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے.
لیکن یہی الزامات جو ہیں وہ پی ٹی آئی آپ پہ بھی لگا رہے ہیں. میاں صاحب ہمارے ساتھ رہیے, مزید کچھ کالرز کو ہم لیتے ہیں اس وقت. لکی مروت سے انعام اللہ صاحب جی السلام علیکم. انعام اللہ صاحب
علیکم انعام اللہ صاحب.
السلام علیکم میڈم.
السلام علیکم جی.
السلام علیکم جی.
میڈم مہمانوں سے میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کے دو مطالبات ہیں، 2013 کے الیکشن میں داندلی کے خلاف تحقیقات اور کرپشن سے پاک نظام، تو کیا عمران خان کے یہ جو مطالبات ہیں یہ ناجائز ہیں، اور اس کے سوا ان کا قصور کیا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جانب سے جیو پر عمران خان کے خلاف جو کیمپین چل رہا ہے، سب عوام جانتے ہیں، عوام ابھی باشعور ہیں کہ یہ پوائزننگ ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بہت نیگیٹو کیمپین چل رہا ہے عمران خان کے خلاف، تو کیا یہ سیاسی اور جمہوری طور پر جائز ہے، مناسب ہے؟ تھینک یو
جی، شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے مسٹر خالد، کہاں سے بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو جی جی، السلام علیکم خالد صاحب.
ہلو
جی، آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجیے.
میڈم میرے ساتھ بول رہی ہیں؟
جی جی، آپ سے پوچھ رہی ہوں، کوئی سوال ہے آپ کا؟
میڈم میں میاں والی سے بول رہا ہوں.
جی سر.
بخاری.
جی جی،
بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں نہ عمران سے کوئی مسئلہ ہے نہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے. دیکھیں عوام کو اگر کچھ سہولت ملتی تو آج عمران کے ساتھ ایک آدمی بھی کھڑا نہ ہوتا. جب سے نواز شریف صاحب سلیکٹ ہوئے ہیں، ملکی دورے انہوں نے غیر ملکی شروع کر دیے، ان کا حق تھا اسمبلی میں بیٹھتے، عوام کی سنتے کہ ملک کے کیا حالات ہیں، ملک کے ساتھ کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، تو یہ چیز دیکھنی چاہیے تھی. وہ ایک ہوتی ہے نا ایک گندی عورت، تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر دوسروں کے گھر گھومتی پھرتی ہے، اور اس کا اپنے گھر میں بچے روتے رہتے ہیں، مرد روتا رہتا ہے، گھر والے روتے رہتے ہیں. اگر وہ حکومت صحیح طریقے سے کرتے، عوام کی سہولیات دیکھتے، تو آج عمران خان کی ضرورت ہی نہیں تھی، چاہے وہ
اوکے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کو ہم نے سنا. اور میاں نصیر احمد صاحب، جانے سے پہلے ہمارے کمنٹس میں جو پوائنٹس اٹھائے ہیں، خاص کر انعام صاحب نے، بڑے سالڈ ان کے پوائنٹس تھے کہ اگر عمران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 کے جو انتخابات ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر وہ ایک کرپشن سے پاک پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ جی
کین آئی سے سم تھنگ؟
آپ کی طرف آ رہی ہوں پہلے میاں نصیر صاحب. جی
پہلی بات تو یہ جناب، میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ساری کرپشن کیا لاہور کے اندر نظر آتی ہے، ان کو پنجاب کے اندر نظر آتی ہے، یہ نہ بلوچستان میں نظر آئی، نہ کے پی کے اندر نظر آئی، نہ سندھ کے اندر نظر آئی. بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقتدار کے حوث اور لالچ میں خان صاحب کی آنکھوں پر بالکل پٹی بن گئی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس حکومت کے پانچ سال پورے کر لیے تو آبویسلی پنجاب کے لوگوں کی خدمت ہوگی. پاکستان کے اندر پنجاب ہی وائز صوبہ جو آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کا جی ڈی پی ریٹ باقی صوبوں سے بہت بہتر ہے، تو ان کی حتی الامکان یہ کوشش ہے کہ کسی طرح اس چلتے ہوئے نظام. مجھے یہ بتایا نا کہ فیصل آباد کے اندر آپ ہڑتال کرتے ہیں 800 کروڑ کا نقصان، لاہور کے اندر 1100 کروڑ کا نقصان، کراچی کے اندر ہڑتال کرتے ہیں 1500 کروڑ کا ایک دن کے اندر نقصان ہوتا ہے، تو یہ معاشی طور پہ پاکستان کا پہیا بند کر کے وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کرپشن سے گردن کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں شناز، جس کرپشن کی بات ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، وہی کرپشن میں لپٹے ہوئے لوگ جہجیر ترین شاہ میں وہ پوری ٹیم ان کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑی ہے، وہ کس منہ سے کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ان کے اپنے صوبے کے اندر 3 منسٹر انہوں نے کہا جی انہوں نے کرپشن کی اس لیے ہٹا دیے. مجھے یہ بتائیں جب آپ کو پتا چل گیا کہ ان منسٹر نے کرپشن کی ہے تو کیا ان کو ان کی سیٹ سے ہٹانا سزا ہے؟ آج جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ فلان لوگ ہمارے الیکٹڈ لوگوں نے کے پی کے اندر کرپشن کی، ہم نے ان کو ہٹا دیا، سزا پوری ہوگی. دوسری یہ بات ہے کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا ایک صوبے کا، جس کے اندر انہوں نے اس کو ماڈل بنا کے دکھانا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اس صوبے کے اندر چونکہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، وہ ایک تخیلاتی تصویر پاکستانی عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ پورے نظام چلتے ہوئے نظام کو خراب کرنے کی اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اوکے میاں صاحب، ہمارے ساتھ رہیے. ٹھیک، آپ کو ہم نے پورا ٹائم دیا، ہمارے ساتھ رہیے. نعیم الحق صاحب ابھی تک فون نہیں اٹھا رہے ہیں. اب آپ کی جانب ہم ظفر طاہر صاحب آتے ہیں. آپ ایک پاکستانی امریکی ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بطور ایک پاکستانی امریکی کے، اور آپ کی نظر میں اس سیاسی تناؤ کا حل کیا ہے؟
دیکھیں پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ وائس آف امریکہ کہ آپ ہمیں پاکستانی امریکنز کو، مسلم امریکنز کو موقع دیتے ہیں کہ ہم پاکستان میں لوگوں سے بات کر سکیں, ان کو اپنے خیالات پہنچا سکیں. جو آپ کے لکی مروت کے کالر تھے انہوں نے دیکھیں کتنی پولیٹیکل میچیورٹی کی بات کی اور کتنی سمپل بات کی کہ اگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, پاکستان میں انصاف نہیں ہے, لوگوں کو انصاف چاہیے, تو اس کا بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ آپ اس دھاندلی کی تحقیقات کروائیں, اور اگر واقعی میں دھاندلی ہوئی ہے جس کے بہت شواہد ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تمام لیڈروں نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ وہ راستے سے ہٹ جائے اور کانسٹیٹیوشنلی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کے نہ الیکشن کال کرے. بڑی سمپل سی بات ہے اور بڑا اس کا سمپل حل ہے, جو کہ میں تو بڑا حیران ہوں کہ پاکستان کے سیدھے سادے لوگ کتنی میچیورٹی سے اس حل کو سمجھتے ہیں.
لیکن یہاں پہ ظفر طاہر صاحب یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو مطالبات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن اس کے لیے منوانے کے لیے انہوں نے جو راستہ اپنایا ہے اور اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی پر, وہاں کے جو عوام ہے وہ اس صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں, وہ راستہ درست نہیں ہے.
دیکھیں راستے کا تو مجھ کو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون سا راستہ صحیح ہے یا درست ہے. وہ تو جب ایک تحریک چلتی ہے, کوئی اسٹرگل ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ایک زیادتی ہوئی, جو کہ یہاں پہ افریقن امریکنز ہیں انہوں نے فیل کیا کہ زیادتی ہوئی, اور فرگسن مسوری اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا جو نظام تھا وہ ٹھپ ہو گیا, دھرم بھرم ہو گیا. کئی دنوں تک ڈیمونسٹریشن ہوتے رہے, نیو یارک اور واشنگٹن اور بڑے بڑے شہروں کی بڑی مین آرٹریز بند تھی. کرسمس کا سیزن ہے, آج کل بھی وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں. تو احتجاج تو میرے خیال سے عوام کا حق ہے, حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس احتجاج کو اس پوائنٹ پہ جانے سے پہلے ہی روک لے, اور یہ سمجھ لے کہ لوگوں کی امیدیں کیا ہیں, لوگوں کی وابستگیاں کیا ہیں. مگر دیکھیے ایز اے پاکستانی امریکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان میں حکمران ہیں وہ خدا را کبھی پاکستان سے جب وہ باہر آتے ہیں تو یہاں پاکستانی امریکنز یا جو دوسرے ممالک میں پاکستانی رہ رہے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں. اور ان کو یہ قطعاً حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, عمران خان جس تحریک کا کو لے کے آگے چل رہے ہیں اس کی بے انتہا سپورٹ ہے. اور کیوں ہے؟ پاکستانی امریکن کیا یہ چاہیں گے کہ پاکستان کا نظام رک جائے, وہاں کی اکانومی رک جائے, وہاں کا نظام دھرم بھرم ہو جائے؟ بالکل ہم نہیں چاہیں گے. مگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنے وسائل سے مالا مال ہے, اور جس طرح اس کو لوٹا گیا ہے, جس طرح اس کے ریسورسز کو تباہ کیا گیا ہے, جس طرح اس کی ترقی کو روکا گیا ہے, وہ زیادہ نقصان ہے. یہ نقصان نہیں ہے جو آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں. آف کورس یہ نقصان میں انسانی جانیں بھی جاری ہیں, اس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, میڈیا کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے, جس کی میرے خیال سے تمام پاکستانی امریکنز مذمت کریں گے. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت بجائے یہ کہنے کہ جی دیکھیے آپ کہ آپ پنجاب میں صرف کیوں دیکھ رہے ہیں, آپ بلوچستان میں دیکھیں, آپ سندھ میں دیکھیں, آپ کے پی کے میں دیکھیں, یہ تو بڑا ہالو آرگیومنٹ ہے میرے خیال سے. ایک چیز جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو رہی ہو. ون رانگ ڈز ناٹ جسٹیفائی اندر رانگ. میرے خیال سے اس وقت پاکستانی امریکنز یہ چاہیں گے کہ حکومت ایک میچیور قدم اٹھائے, اس معاملے کو بھانپے کہ چھ مہینے سے پاکستان رکا ہوا ہے. اس کے لیے ایک بہت ہی براڈ مائنڈیڈ اور اوپن اپروچ کی ضرورت ہے. حکومت میرے خیال سے کانسٹیٹیوشنل طریقہ اپنائے, اور میرے خیال میں تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے نئے الیکشنز کو کال کریں, ایک ٹرانزیشنری گورنمنٹ بنائیں جو الیکشن کروائے. اس کا بڑا سمپل سا حل ہے, پاکستان انشاءاللہ اپنے راستے.
لیکن اگر ان الیکشن کے نتائج سے بھی عمران صاحب جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ
عمران خان پرابلم. دیکھیے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن صحیح ہوئے, ان کی سپورٹ ہے, تو سپورٹ سامنے آ جائے گی.
ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب. پروگرام کا جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے دوبارہ اس میں ہم آپ کو زحمت دیں گے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ آپ کو کال کریں گے. کچھ دیر کے لیے اللہ حافظ. میاں نصیر صاحب جی 30 سیکنڈ میں پلیز.
جی شہناز میں, ہیلو.
جی جی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے.
جی شہناز آپ امریکہ میں بیٹھ گئی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر کبھی کسی امریکن لیڈر نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو بند کر دیا جائے گا, نیو یارک کو بند کر دیا جائے گا, واشنگٹن کو بند کر دیا جائے گا؟ کبھی مطالبات منوانے کے لیے کسی نے یہ کہا ہے कि यहाँ पे आप सरकारी यूटिलिटी बिल ना दें, टैक्स जमा कराना बंद कर दें, सरकारी इमारतों पे कब्जे कर लें, आप जाकर जलाओ घेराव करें, ये किस तरह की आप इसकी हमायत कर रहे हैं? वो एहतजाज रियासत के जो सियासत में रियासत के खिलाफ चल रहा है, पूरी दुनिया के अंदर मुझे बताएं आज तक किसी लीडर ने ये कहा है कि सरकारी बैंकों से आप पैसे निकालने और हुंडी के जरिए पाकिस्तान में पैसे भेजें? कभी किसी ने पाकिस्तान के अंदर ये कहा है कि मैं फलां पूरी दुनिया के अंदर फलां शहर जाएंगे और शहर को जाम कर देंगे, बंद कर देंगे? किसी मुल्क के अंदर ये हुआ है कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल ना जाए और चार चार बंदे अपनी जिंदगी से हाथों बैठे? मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जो रास्ता बनाया वो तशद्दुद का रास्ता है, और ऐसा रास्ता जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान पूरे के अंदर बेचैनी मायूसी की कैफियत पैदा करने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक वो इस मोड़ से बाहर नहीं आते उनके मुज़ाकरात करना भी बेसुध रहेंगे, और जब तक वो अपनी इस नीयत को इस फतूर को जहन से नहीं निकालते कि पाकिस्तान के इख्तदार से पहुंचने के लिए वो हर कीमत पर हर तरह की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता।
हम ये बहुत शुक्रिया मियां नसीर अहमद साहब, बेहद शुक्रिया, आइंदा भी आपसे बात होगी। और सामीन एक दफा फिर आपको हम बताएं कि पीटीआई के जो रहनुमा थे इमरान खान के तर्जुमान नईम उल हक साहब, उन्होंने शुरू में हमें ज्वाइन किया, अपने कमेंट्स दिए, लेकिन उसके बाद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी और दोबारा उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे पहले आपने सुना पीएमएल नून के सीनियर रहनुमा मियां नसीर अहमद साहब को, जो लाहौर से हमारे साथ थे, और हमारे रिपोर्टर थे अफजल रहमान साहब, लाहौर ही से हमारे साथ थे। अब आगे जाके जो खैबर वन और ऑपरेशन और ज़र्ब अज़्ब फौजी ऑपरेशन से जो लोग बेघर हुए हैं उनकी मुश्किलात और उनका जो घर वापसी के लिए जो स्ट्रेटजी है मुमकिन है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, इस वक्त हम लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर, और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इन द न्यूज़। मैं हूं आपकी मेजबान शहनाज नफीस और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वीटो मीर, और इस वक्त हमारे साथ हैं लाइन पे फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर फरमान खिलजी साहब, और हमारे साथ हैं एक सहाफी रसूल दावर साहब जिनका ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से हैं, और IDPs जो बेघर लोग हैं फाटा से उन पर ये वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स जो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं, दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। और फरमान खिलजी साहब, आपसे हम आगाज करना चाहेंगे, ये बताइए कि जो खैबर वन ऑपरेशन है और जो ज़र्ब अज़्ब ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन की वजह से अभी तक कितने लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू द, हेलो
जी जी, थैंक्स टू यू फरमान साहब कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। जी जी, आपकी आवाज आ रही है।
अच्छा जी, ऑपरेशन ज़र्ब मैं खैबर वन का थोड़ा सा पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब के आ जाएंगे
जी।
ऑपरेशन खैबर वन जब स्टार्ट हुआ है जी, तो उसके बाद हमने इमिडिएटली, क्योंकि हमारे पास उससे पहले 2011 में खैबर में ऑपरेशन हो चुका था जिसके नतीजे में हमारे पास तकरीबन मोर देन 69,000 फैमिलीज रजिस्टर्ड ऑलरेडी थी खैबर बाड़े की जी। तो 2011 के बाद कुछ थोड़े से बीच में हालात वगैरह कुछ थोड़े से इनफॉर्मली ठीक हुए, तो कुछ लोग वॉलंटरीली खुद ही वापस चले गए, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ रजिस्टर्ड थे IDPs से, और वो लोग हमसे मंथली फूड राशन भी लेते थे सब कुछ, लेकिन कभी आना जाना उनका लगा रहता था कि हालात थोड़े से नॉर्मलाइज की तरफ चले गए थे। ऑपरेशन जब खैबर वन शुरू हुआ तो उसके बाद ये लोग दोबारा निकले, हमने इनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह की, उनको वहां पर इनिशियल जो लाइफ सेविंग असिस्टेंस थी वो हमने दी, लेकिन इसमें से मैक्सिमम लोग जो थे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे हमारे पास, और हमारे पास नया केस लोड जो अभी तक आया है वो तकरीबन 20,000 फैमिलीज का एडिशनल केस लोड आया है, जिसकी वजह से हमारी बाड़ा खैबर एजेंसी की जो रजिस्ट्रेशन है इट हैज गॉन अप टू 89,000 एंड थोड़ा डेटा जो है अभी अंडर प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन, तो इट विल गो अप टू तकरीबन 99,000 चली जाएगी जो ہے نہیں تھا, اس کو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکی تھی, ٹریننگ شروع کر دی تھی, اور وہ لوگ ان کو جو راشن این ایف آئی کٹ, ہائیجین کٹ, اس کے علاوہ جو چیزیں مطلب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اسی طرح ہم کو جو نزی کیمپ میں جی ان کی آباد کاری بھی شروع ہو گئی تھی, اس کے لیے ہم نے نئے کیمپ کی سائٹ بھی ڈیولپ کی ہے. تو یہ تو آپریشن خیبر ون کا وہ ہو گیا جی. گھر پہ اگر کے بارے میں یہ ہے جی کہ ایز اٹ اسٹارٹڈ ان لاسٹ ایئر جی, ابھی تک ہمارے پاس مور دین 80,000 فیملیز رجسٹرڈ ویریفائڈ بائی نادرا ہیں. اس وقت ہمارے پاس ان کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیش اسسٹنس مل رہی ہے جی, ڈبلیو ایف پی کی طرف سے منتھلی راشن بھی مل رہا ہے, ایک ان کا کیمپ ہے جی بکافیل کیمپ, وہاں پر مور دین 3200 فیملیز ہیں جی. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کو یو این ایس سی آر کے تعاون سے ڈرائیو این ایف آئی کی ڈسٹریبیوشن کیے جی, اور دس از دا سچویشن ایٹ دا مومنٹ, یہ جو کرنٹ سچویشن ہے. اس کے علاوہ اور ایجنسی تو آئی ڈی پیز نہیں ہیں ہمارے پاس.
ٹھیک, اوکے, آپ مزید کچھ دیر کے لیے فرمان خلجی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. رسول داور صاحب, آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت فاٹا سے جو بے گھر لوگ ہیں ان کے لیے کیا انتظامات جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے اس وقت سردی جو ہے وہ عروج پر ہے پاکستان میں, تو آپ کس طرح ان کی حالت کو دیکھتے ہیں؟
جی بالکل, یقیناً فرمان خلجی نے بھی جس طرح بتایا, تو وہاں پہ جو ان لوگوں نے یعنی فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا صوبائی حکومت نے جو انتظامات پہلے شروعات جن کا کی تھی وہ بہت زبردست تھی, لیکن یہ 14 اگست کے بعد جب سے یہ حکومت کی توجہ بھی دھرنوں کی طرف ہٹ گئی ہے, تب سے لے کر اب تک یہ آئی ڈی پیز خود جو بکا خیل کیمپ کے اندر ہے, جو سرکاری ریکارڈ کے مطابق تقریباً 3040 فیملی ہے, یہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ اب بھی بجلی اور گیس نہیں ہے, اور وہاں پہ بچے سردی سے ٹٹر ٹٹر کے وہ مرنے کے قریب ہے, تو ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں ہے. ہلاوا جی جو باقی جو ان کے ڈیٹے کے مطابق 81,030 فیملی ہے, وہ تو ہوسٹ فیملی ہے, کسی کے ساتھ رہتے ہیں یا کرائے کے مکانات میں رہائش پذیر ہے, تو وہ تو بار بار یہی گلا کرتے, بلکہ وہ تو ان سے ہٹ کے وہ اس چکر میں آج کل پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جانے کی سوچ رہے ہیں. اس کے لیے جو اعلانات کیے گئے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہ دیا جائے, بس یہی اعلان کیا جائے, ڈیڈ لائن دی جائے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے علاقے میں واپس چلے جائیں. تو یہ حکومتی سطح پہ جو اعلانات اور دعوے کیے جاتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن دراصل جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرکار نے مہمان بنایا ہے اپنے کیمپوں کے اندر, اس کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا. تو جو دیگر لوگ ہیں وہ تو اپنی مدد آپ کے تحت جو 10-12,000 روپے ڈی ایم اے کی جانب سے 2 مہینے بعد آتی ہے, جو انہوں نے ماہانہ اس کے لیے اعلان کیا تھا, وہ بھی اب چونکہ 6 مہینے گزر چکے, 15 تاریخ کو آپریشن کا اعلان کیا گیا تھا, آج 15 تاریخ ہے اور 6 مہینے گزر گئے. اس 6 مہینے کے دوران ابھی اس ایف ڈی ایم اے کے اہلکار سے پوچھ لے کہ کتنی مرتبہ انہوں نے شمالی وزیرستان کے لوگوں کو وہ ماہانہ پیمنٹ کر چکے ہیں. اسی طرح صوبائی حکومت تو اس سے بھی پیچھے ہے 1 نمبر, اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت اور صوبائی حکومت کا انہوں نے 2-2 مرتبہ دی ہے, اور ایف ڈی ایم اے نے 3 مرتبہ دی ہے, یعنی 2 مہینے کے بعد 12,000 روپے آپ کو مل جائے اور آپ کے 10-12 بچے بیٹے اور بیٹیاں ہو اور ساتھ, تو یہ کس طرح مینج ہو سکتا ہے؟ گھروں کے کرایے ہیں, بجلی کا بل ہے, اس کے علاوہ باقی بلیں ہیں جو سب سے زیادہ ہے آج کل یہاں.
جی بہت شکریہ رسول داور صاحب, بہت شکریہ. آپ کا کہنا ہے کہ بعض جو بے گھر فیملیز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ جو ہے حکومت کی جانب سے نہیں کیا جا رہا ہے. فرمان خلجی صاحب, ایسا کیوں ہے؟
اچھا جی, تھینک یو رسول داور صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ ہمارے بھائی ہیں بالکل, میں جی ان کو جانتا ہوں اور انہیں کے لیے بیسکلی ہمیں گائڈ کرتے ہیں, کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ سدھارنے کے لیے بھی ہمیں کرتے ہیں. لیکن میں جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل یو جی, اس وقت تک بھی بالکل ہم نے 3 ساتھ بھیج چکے ہیں جی, ابھی نومبر کی ان شاء اللہ ہم ود ان ویک ہم لوگ جو نومبر کی ہے اور دسمبر کی ہے وہ بھی ریلیز کر رہے ہیں جی. میں آپ کو خالی یہ بتانا چاہوں گا کہ جی پہلی قسط جو ہم نے کی تھی اس میں تقریباً 20,000 تھا, اس میں تقریباً ہم نے اراؤنڈ 2 بلین روپیز ہم نے وہ کیے تھے جی, ڈسٹریبیوٹ کیے جی. اس کے علاوہ جی سیکنڈ ٹرانچ میں جب 12,000 روپے تھا تو مور دین جی 683 ملین کیے ہیں, ابھی جو جی تھرڈ ٹرانچ ہم نے جو دی ہے اکتوبر کی اس میں جی ہم نے مور دین 828 million روپیز جی ابھی تک ہم ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں جی. اور اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ اس کو ہم منتھلی فوڈ راشن بھی دیتے ہیں جی, منتھلی فوڈ راشن بھی اس کے علاوہ ملتا ہے. اس کے علاوہ جی ہم نے ان کو ابھی ونٹرائز این ایف آئی بھی دیے. میں اپنے بھائی سے بالکل جی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کچھ تو کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کیونکہ ویری بگ خالی نارتھ وزیرستان نہیں ہے جی, ساؤتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز بھی ہیں اور
ٹھیک ہے. فرمان خلجی صاحب یہ بتائیے, آپ یہ بھی بتائیے ہمیں جانے سے پہلے, کیونکہ اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, ہمیں یہ بتائیے کہ ان لوگوں کی گھروں کو واپسی سے متعلق جو ہے آپ کا ادارہ کچھ سوچ رہا ہے, کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ زیر غور ہے؟
بالکل جی, ہمارا یہ پارٹ آف ہم نے آلریڈی تمام آئی ڈی پی کی واپسی کی پلان ہمارے پاس اویلیبل ہے. اٹ آل ڈیپینڈ جی کہ جب بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں اس کے اوپر انٹیمیشن دیتی ہے جی, جیسے فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بتائے گی تو ہم ان کے واپسی کا پلان ہمارے پاس سب کے پلان پڑے ہوئے جی, ہمارا کام ہی ہے, ہم نے بنائے ہوئے.
تو ان کی واپسی کب تک ممکن ہے فرمان صاحب, ان کی واپسی کب تک ممکن ہے؟
جی جی مطلب اس کا ڈیسیزن جو ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے جی, ہمارے اگر وہ کہتے ہیں تو ود ان 3 weeks ایٹ دا میکسیمم 2 to 3 weeks میں ہم ان کی واپسی کر سکتے ہیں.
اوکے, بہت شکریہ فرمان خلجی صاحب آپ کا, اور رسول داور صاحب آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین, اس وقت polytech.com کے سینئر تجزیہ نگار عارف انصار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے ظفر طاہر صاحب نے. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کو اس وقت ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. اور جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں کچھ نامعلوم افراد نے ایک کیفے میں بعض افراد کو یرغمال بنایا ہوا ہے, تو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. عارف انصار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل. عارف انصار صاحب, اس وقت کیا اپ ڈیٹس ہیں, کتنے لوگوں کو وہاں سے رہا کرایا گیا ہے, اور یہ بتائیے کہ یہ جو مسلح شخص کی طرف سے جس طرح لوگوں کو یرغمال بنایا گیا ہے, ان کا آپ کی نظر میں ممکن ہے ان کا مقصد اور ارادہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟
جی ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ پولیس نے ابھی کوئی ریڈ کی ہے وہاں پہ چھڑانے کے لیے یرغمالوں کو, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی وہاں کیپٹرز تھے وہ سب رہا ہو گئے, لیکن مزید اطلاع نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی کیجوئلٹی ہوئی ہے یا کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک اکیلا شخص ہے جس کو کسی کی حمایت حاصل نہیں ہے. یہ تب سے جو بھی آ رہے ہیں جس طرح ایک ڈیولپنگ اسٹوری, ابھی پورا اس کا پتہ نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ رینین اوریجن کا شخص ہے جس نے واردات کی ہے, شاید ریفیوجی تھا وہاں پہ, ریفیوجی ہے. تو اب یہ مزید اطلاعات آئیں گی, لیکن یہ ہے کہ بظاہر تو یہی ہے کہ اس کا اسلام سے ہی تعلق ہے شاید, اور اس کی ریپرکشنز ہیں. ظاہری بات ہے کہ آج کل جو ہوم لینڈ سیکیورٹی تھریٹ ہے, جو کہ ویسٹ میں تھریٹ کو کہا جا سکتا ہے ایک قسم کا, کہ جو یہاں کی حکومتوں کی انوالومنٹ ہے مڈل ایسٹ میں وار اگینسٹ ایکسٹریمسٹ کے خلاف, اس کے ریسپانس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں
یہ اس کی ایک اس کڑی کا ایک حصہ ہے. جی ظفر طاہر صاحب, عارف انصار صاحب نے ریپرکشنز کی بات کی, آپ یہ بتائیے کہ جو عام مسلمان تارکین وطن ہیں یہاں امریکہ میں, آسٹریلیا میں خاص طور پر جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, آپ یہ بتائیے کہ اس طرح کے واقعات جب رونما ہوتے ہیں تو ان کے جو باہر مسلمان مقیم ہیں دیگر کنٹریز میں, مغربی ممالک میں, ان کی زندگیوں پر ان واقعات کے اب کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, ایک بات پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکن اور مسلم امریکن جو ہیں وہ ان واقعات سے بہت ان پہ افیکٹ ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے, اور ان واقعات کو وہ فالو کرتے ہیں, اس لیے کہ جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج جو بھی مسلمان امریکی, پاکستانی امریکی, آسٹریلیا میں, یو کے میں, امریکہ میں جب اپنے کاموں پہ گئے ہوں گے, اپنے جاننے والوں سے ملے ہوں گے, تو یہ چیز تو ہر وقت ٹی وی پہ ہے.
تو سب سے پہلے تو یہ کہ میں ایز مسلم امریکن پاکستانی امریکن اس کی مذمت کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں یہ قطعاً ہمیں ہمارے مذہب کو, ہمارے جو ایسپریشنز ہیں, ہمارے ڈریمز ہیں, ہماری جو توقعات ہیں, ہمارا جو مستقبل ہے, اس کو بالکل یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں, اور یہ کسی بھی طرح ہمارے خیالات سے ان کی کوئی ہم آہنگی نہیں ہے. مگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خود اپنے قریبی رشتے دار جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں, وہ آج کل سڈنی میں چھٹیوں پر تھے, تو ہم نے فوراً ان سے کانٹیکٹ کیا, اور فیس بک پہ جو ہم ان کے کامنٹس دیکھ رہے ہیں, سب سے پازیٹیو چیز جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ یہ کہ آج سڈنی میں کئی, میں سمجھتا ہوں کہ بھاری مقدار ہے آسٹریلینز کی, جنہوں نے ٹیکسٹ کیا ہے میسیجز اپنے مسلمان دوستوں کو. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرین میں یا شہر پہنچنے میں کوئی دقت ہوگی تو ہم آپ کو رائٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ حجاب پہنتے ہیں, مسلم ہیڈ کور پہنتے ہیں, اپنا ریلیجیس ڈریس پہنتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو موومنٹ میں کوئی پرابلم ہوگی تو یہ ہمارا نمبر ہے, آپ ہمیں کال کریں, ہم آپ کو رائٹ دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت میچیورٹی دکھائی آسٹریلیا میں. یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنس ہے میرے خیال سے, اس کا کسی بھی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور مگر پھر بھی یہ اسلام کے نام پہ اور مسلمانوں کے نام پہ یہ کیا گیا, اس کا ہم سب پہ اثر پڑتا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو اس چیز کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے, ایز انڈیویجولز, ایز آرگنائزیشنز, اپنی مساجد کے توسط سے, اپنی جتنی بھی ہماری سوشل آرگنائزیشنز ہیں ان کے توسط سے, ہم کو اس میں اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر ہم آسٹریلیا میں ہیں تو ہم ایک جس کو کہتے ہیں لائل آسٹریلینز ہیں. میں اپنے آپ کو پہلے امریکی سمجھتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آ کے جو مجھے ملا اور جو کچھ مجھے اس ملک نے دیا, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس ملک کے اور اس کے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں. پولیٹیکل اسٹرگل اور اپنے خیالات کو لوگوں تک لانا, یہ یہاں کا سسٹم ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. ہم یہاں کی پالیٹکس میں انوالو ہیں, ہمیں یہاں پہ آفیسز میں لڑنے کی اجازت ہے, ہم الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں, ہم اپنا ووٹ ڈالتے ہیں, لوگ ہماری بات سنتے ہیں, ہم یہاں پہ پھل پھول رہے ہیں. تو اس یہ جو واقعات ہیں, اب میں ٹی وی پہ سب دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کیفے میں میرے خیال سے ریٹ کیا جا رہا ہے, اور میرے خیال سے جلد ہی یہ معاملہ جو ہے یہ ریزالو ہو جائے گا. مگر ان چیزوں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے, اور ہمیں ان چیزوں کی نشاندہی کرنی چاہیے, ان کی مذمت کرنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ یہ چیزیں نہ ہوں.
ٹھیک, آپ ہمارے ساتھ رہیے ظفر طاہر صاحب. عارف انصار صاحب, اس وقت امریکی جو وزیر خارجہ ہے جون کیری, وہ روم میں موجود ہے, اور انہوں نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لوروف سے ملاقات بھی کی ہے, اور ظاہر ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یوکرین تنازع جو ہے وہ مین فوکس اس بات چیت کا وہی تھا. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ ملاقات جو ہے, یہ گزشتہ ملاقاتوں سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی نتائج اس ملاقات کے کوئی سامنے آ جائیں گے, جب یوکرین تنازع کی حل کی ہم بات کرتے ہیں؟
نہیں, یہ تو سلسل سے چلتی رہتی ہیں. ڈپلومیسی کا تو کام یہی ہے کہ ان کی امپورٹنٹ شخصیتوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے کنٹینیول بیسس پہ, جن میں اہم ایشوز کے بارے میں ڈسکشن چلتی رہتی ہے, اور وہ مختلف وقتوں میں ہوتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی ہوئی ہے, اور اس وقت جو چیدہ مسئلے ہیں اس میں ظاہری بات ہے یوکرین سر فہرست ہے, ایران کے ساتھ پی فائیو پلس ون کی نیگوشیشن چل رہی ہیں, سیریا کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, جس میں روس کا ہاتھ تینوں چیزوں میں ہے. اور لیکن سر فہرست یوکرین ہی ہے, کیونکہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک ایسکلیشن بڑھ رہی ہے, اور امریکہ کی طرف سے بھی سینکشنز بھی بڑھائی جا رہی ہیں, اور اس چیز پہ ابھی بالکل بات ہے کہ کیا امریکہ بھی اپنے حامیوں کو اسلحہ دینا شروع کر دے, یوکرین کی حکومت کو سپورٹ کرنا شروع کر دے, کیونکہ اس میں امریکہ ابھی تک بڑا ریلکٹنٹ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ریپرزینٹ کرتا ہے کہ اگر روس جو دوسرے مد مقابل ہیں
جی
ان کو اسلحہ دے رہا ہے یا سپورٹ کر رہا ہے, تو پھر نیٹو اور امریکہ پہ پریشر بڑھتا ہے کہ وہ بھی کریں. لیکن اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی پھر امپلیکیشن ہے, کنفرنٹیشن بن جاتی ہے, اور پھر وہ ایک اور طرف بات ایسکلیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کیری اور لیوراو صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ اسی چیز کو تولنے کی بات ہوگی کہ روس کی کیا انٹینٹ ہے, اور امریکہ اپنا موقف ان کو بتائے گا کہ اگر بڑھے گا نہیں, اگر یہ بات اسی طرح چلتی رہی تو امریکہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ بھی اسلحہ دے یا مدد کرنی شروع کر دے یوکرین کی طرف.
ٹھیک, اوکے. ظفر طاہر صاحب, بعض جو تجزیہ نگار ہیں یہاں امریکہ میں, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یوکرین تنازع جو ہے یہ ایک طرف سے فریز ہو چکا ہے, یہ تنازع تو اس سے حالات جو ہے نہ بدتر ہوں گے اور یہ مسئلہ اسی طرح رہے گا, کوئی حل جو ہے وہ اس کا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ اس سے کہاں تک ایگری کرتے ہیں؟
دیکھیے, یوکرین کا مسئلہ کرائمیا کی طرح اتنا آسان تو نہیں ہے کہ مغرب اس کو, رشیا کی اس بات کو مان لے. جس طرح کرائمیا پہ ہم نے دیکھا کہ رشیا نے کس طرح کھلے انداز میں اس پورے ریجن کو انہوں نے ابزارو کیا, وہاں پہ الیکشن کروایا اور اس کو رشیا کا حصہ بنا لیا. مگر یوکرین میں میرے خیال سے مغرب یہی چاہے گا کہ اس چیز کو کنٹین کیا جائے, اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. اور اب آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مغرب اور جو ہے وہ اسٹیٹس کو مان لے کہ یوکرین جو ہے وہ روس کے کچھ حد تک زیر اثر رہے, یا کم از کم یوکرین کا وہ علاقہ جہاں پہ رشینز کی آبادی ہے. اس وقت میرے خیال سے مغرب کا فوکس یہ ہے کہ اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے, اس لیے کہ بہت سارے ممالک ہیں مشرقی یورپ کے جو کہ مغرب کا حصہ بن چکے ہیں, اکنامکلی وہ ٹائی ان ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ ممالک کافی قریب آ گئے ہیں مغرب کے. تو اس کو تو میرے خیال سے کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے جو اور دوسرے دنیا میں مسائل ہیں اس کی طرف جو پیش رفت ہو رہی تھی وہ نہ رکے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مشرق وسطی کا ہے, جہاں پہ امریکہ اور روس کے کوآپریشن کے بغیر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. کل امریکی اور روسی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی, آج میرے خیال سے امریکی اور اسرائیلی وزیر خارجہ کی ملاقات ہونی ہے.
اسی جانب ہم آنا چاہ رہے تھے اور اس پہ ہم کمنٹس آپ کے بھی لیں گے. اور عارف انصار صاحب, آپ کی جانب ہم آتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آج جو امریکی وزیر خارجہ ہے جان کیری, وہ بات کر رہے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو صاحب سے. یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت دونوں کنٹریز کے مابین اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کرنٹ اسٹیٹ آف ایشوز ہے, ان کو یہ دونوں لیڈران جو ہے وہ اسیس کریں گے. تو آپ یہ بتائیے, ان ایشوز کو حل کرنے میں یہ ملاقات جو ہے یہ کیا کچھ اہم ثابت ہو سکتی ہے؟
پھر وہی ہے کہ یہ تسلسل ہے اور ظاہری بات ہے میٹنگز کا جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ میرا خیال ہے پازیٹو سائڈ تو یہی ہے کہ جو ٹاکس ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں اور ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں. میرا خیال ہے جو اسرائیل ہے وہ پریشر فیل کر رہا ہے, کیونکہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ فلسطین کی ایگزسٹنس کو اب مان رہے ہیں, جس میں بہت سارے یورپین ملک بھی اب شامل ہیں. سویڈن نے شاید ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی, فرانس کی پارلیمنٹ نے ان کے حق میں ووٹ دیا. تو اب یہ جو ملاقات ہے وہ کام ڈاؤن کرنے کا ہے, اور یہ ہے کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جائیں بجائے اس کے کہ اسرائیل کی طرف سے ریئیکشن آئے یا وہ اس طرح کے کام کرے سیٹلمنٹ یا اس طرح کے جس سے مزید کشیدگی پیدا ہونی شروع ہو جائے, یا فلسطین کی طرف سے لیٹر اقدامات نہ ہوں.
اوکے, ظفر طاہر صاحب آپ کے کمنٹس پلیز.
دیکھیے, یہ مسئلہ جو ہے یہ میرے خیال سے دنیا میں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو کوئی ریزولوشن لانگ ٹرم میں بے انتہا ضروری ہے. اس میں امریکی اور خاص طور سے امریکہ میں جو یہودی امریکی ہیں وہ اس میں بے انتہا انوالو ہیں, ان کی بہت حمایت ہے اسرائیل کے لیے, امریکہ میں خود اسرائیل کے لیے بہت حمایت ہے. مگر امریکہ میں مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور امریکہ کو دوسرے مسلم ممالک میں پبلک اوپینین کا بھی خیال ہے. تو یہ مسئلہ کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ, امریکی ایڈمنسٹریشن اگنور نہیں کر سکتی, اور اس سے پیش رفت کافی سست ہو گئی تھی 10 سالوں میں. اور امریکہ یہی چاہے گا کہ نتن یاہو جو کہ اسرائیل کے رائٹ ونگ کے لیڈر ہیں, ان کے ساتھ مل کے کم از کم ان کو اس بات سے راضی کیا جائے کہ ایک سولوشن کی طرف وہ جائیں, ورنہ جو ہم نے غزہ میں دیکھا ہر 3-4 سال بعد ہے وہ ہوتا رہے.
بہت شکریہ ظفر طاہر صاحب آپ کا, اور عارف انصار صاحب آپ کا بھی. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس اور ویٹو میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہے۔